مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی پانچویں شب عشر رحمت رحمتیں لٹا رہا ہے، عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان رمضان جمع ہیں، اور ساتھ ہی پیر محل ضلع دار السلام توبہ پنجاب پاک سلطانی کابینہ کے عاشقان رمضان بھی ہمارے ساتھ اوبی وین کے ذریعے شریک ہیں۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی۔
ঢাকা বাংলাদেশ থেকে জানতে চাচ্ছি তারাবী নামাজে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম উচ্চ সুরে পড়তে হবে নাকি নিম্ন সুরে পড়তে হবে?
সওয়াল কা খুলাসা ইয়ে হ্যায় কি তারাবী কি নামাজ মে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম উচ্চ আওয়াজ সে পড়ি যায় ইয়া নিচে আওয়াজ?
তারাবী মে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এক বার উচ্চ আওয়াজ সে পড়না সুন্নত হে, ইনে পুরে মহিনে মে পুরা কুরআন করিম জব খতম হোতা হে তো উসমে ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے۔ ویسے سورت جب جب نئی سورت شروع ہوتی ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار آہستہ آواز سے پڑھنی یہ مستحب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دوران تلاوت سورہ توبہ جب آئے گی نا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی، البتہ ویسے جیسے قرآن کریم آپ نے کھولا اور پڑھنی ہی سورہ توبہ ہے تو اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم.
میرا نام طلحہ عطائی یو کے کے شہر برمنگھم سٹریچفورڈ سے عرض کر رہا ہوں کہ سنا ہے کہ امام اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کو روضہ انور سے جواب سلام آیا تھا، کیا یہ درست ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرا.
جی ہاں، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پر انوار پر حاضر ہو کر اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین، تو روزے انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد.
بابا جانی، میں جاوید اقبال اتاری جرمنی کے شہر فرینکفورٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کسی شخص سے اپنی مرضی کے مطابق کاروباری ڈیل کرنی ہو، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دی. جزاک اللہ خیر. میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دی.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خریداری کرتے وقت پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ عز وجل چیز اچھی اور وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق ملے گی انشاءاللہ. چڑیا اور اندھا سانپ، پیج نمبر 32، اس رسالے پر یہ مدنی پھول موجود. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
میرا سوال یہ ہے، پانی پیتے وقت چھوٹے گھونٹ پینے میں کیا حکمت ہے؟
چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیئے، بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
امریکہ سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی نے پوری آستین کا کرتا تو پہن رکھا ہے، لیکن اس کرتے کے اوپر یا نیچے سویٹر اس طرح سے پہنا ہے کہ اس کی آستینیں آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ کی ہوئی ہیں، تو اس طرح نماز پڑھنے سے اس پر کیا اثر ہوگا؟ اسی طرح سردیوں میں لوگ شلوار کے نیچے پاجامہ پہنتے ہیں، تو اگر وہ پاجامہ پہن کے فولڈ کیا ہوا ہے تو اس طرح نماز پڑھنا کیسا؟
سویٹر ہو یا پاجامہ، اگر تو اس کی بناوٹ اسی طرح کی ہے کہ وہ عادتاً فولڈ کر کے ہی پہنا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اب پتہ نہیں اس طرح کی پینٹ ہوتی ہے نہیں، پہلے تو یہ پینٹ ہوتی تھی کہ اس کا پائنچا فولڈ کر کے اس پہ استری کر دیتے تھے، اب بھی ہوتی، اور ایک آدھ ٹاکا بھی لگا دیتے تھے. تو اس طرح مطلب جس میں یہ عادت ہے اور رواج ہو تو یہ پہن لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس کی بناوٹ اس طرح کی نہیں ہے کہ عادتاً فولڈ کر کے پہنا جاتا ہو، اور نمازی نے ایسے لباس کو خلاف معتاد یعنی عادت سے ہٹ کر موڑ کر نماز پڑھی، تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی کہ دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور اس میں اوپر یا نیچے پہنے جانے والے کپڑوں میں کوئی فرق نہیں، چاہے اوپر ہو چاہے نیچے ہو، فولڈ کرنا اس کا مسئلہ وہی جو ابھی عرض کیا. البتہ اگر سویٹر کی آستین آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ کی ہوئی ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر اس سے کم فولڈ ہے تو نماز ہو جائے گی. و واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ
عقل و دانش ہنر و کمال جرت و بہادری قیادت و فیصلہ سازی ہر انسان قدرتی طور پر کچھ نہ کچھ صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں ان کے بروقت اور درست استعمال سے انسان کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے اور غلط استعمال سے پستی میں جا گرتا ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پہچانیں امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ انسان اپنے اندر کی صلاحیتوں کو کس طرح پہچان سکتا ہے اور ان کو مثبت انداز میں کس طرح بروئے کار لایا جائے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہم بچوں میں کوئی صلاحیت دیکھے تو بچوں کو کس طرح اس سے اجاگر کروایا جائے
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ
اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا یہ تو مطلب خود ہی انسان کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں صلاحیتیں لیکن اس میں خطرہ ہوتا ہے اپنے کو باصلاحیت سمجھے بندہ تو اس میں یہ رسک ہوتا ہے کہ دوسروں کی وہ تحقیر کرے کہ میرے میں یہ صلاحیت ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے ہاں ویسے اگر اپنی صلاحیت پر یوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور دوسروں کو حقیر نہیں جانتا تو اس کی طرف توجہ ہونا کوئی حرج کی بات نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور یہ ذہن بنا کر رکھے کہ یہ صلاحیت میری اپنی طاقت سے مجھے حاصل نہیں ہوئی میرے رب نے مجھے عنایت فرمائی ہے اور یہ جب تک میرا رب چاہے گا تب تک ہی میرے پاس رہے گی اور جب چاہے گا وہ اس کو واپس لے لے گا یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ جو بھی نعمت ملی نا وہ زوال پذیر ہو سکتی ہے ویسے مقولہ ہے نا کہ ہر کمال را زوال جو بھی کمال ہوتا ہے اس کو زوال لگتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے آخر کمزور ہو جاتا ہے بوڑھا پہلوان ہو بہت جوان ہوتا تو بہت طاقتور بڑے بڑے پہلوانوں کو دے مارتا ہے پٹکتا ہے لیکن جب یہ پہلوان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا جو بھی انجام ہوتا ہے وہ سب ہی سمجھ سکتے بوڑھا جب ہو جاتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور آخر موت اس کو پٹخ دیتی ہے اب رہا یہ کہ بچوں کی صلاحیت تو بچوں میں صلاحیت دیکھے تو اس کی بے شک حوصلہ افزائی کرے مگر اگر وہ بچہ اتنا سمجھدار ہے اس کی سمجھ کے مطابق اس کا بھی ذہن بناتے رہیں کہ یہ صلاحیت تمہیں اللہ نے عطا کی ہے اور جب تک وہ چاہے گا تمہارے پاس رہے گی اس صلاحیت کے بل پر تم دوسروں پر روب نہیں جھاڑنا دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا اللہ جب چاہے گا تمہارے پاس رہے گی جب چاہے گا وہ واپس لے لے گا انہیں صلاحیت کو اپنی کسی خوبی کو یہ سمجھنا کہ یہ میرا کمال ہے اور اس بات سے قطع نظر ان غافل ہو جانا کہ یہ نہیں جائے گی اور اللہ نے مجھے عطا کی ہے یہ بھی اس کے ذہن میں نہ رکھنا یہ بات نہ ہونا یعنی اپنا ہی کمال سمجھنا اور کبھی یہ جا نہیں سکتی اس طرح کی باتیں جو نہیں اس طرح کا ذہن یہ خود پسندی کہلاتا ہے خود پسندی عربی میں اس کو عجب کہتے ہیں تو خود پسندی جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے اور خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے بری چیز ہے یہ اور یہ عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے جو بھی ذہین ہوگا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کوشش سے ہے طاقتور ہوگا تو میری کوشش سے دولت مند ہوگا اور میری صلاحیت ہے یہ لیکن حقیقت یہ کہ جو کچھ دیتا ہے وہ رب دیتا ہے رب کی طرف نظر ہو تو بات بنتی رہے گی تو بچوں کو بھی اسی طرح کا ذہن دیتے رہنا چاہیے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پاپا اس میں یہ رہنمائی فرما دیں کہ ریئلائز کرنا یعنی کنفرم کرنا کہ یہ صلاحیت مجھ میں ہے بھی ہے یا نہیں. چھوٹا بننے کو عموماً کوئی تیار نہیں ہوتا کہ اب مجھے لکھنا آتا ہے مجھے بولنا آتا ہے, تو اگر میں یہی سمجھتا رہوں گا تو ہو سکتا ہے خوش فہمی بھی ہو. یہ کنفرم کیسے ہوگا یہ مجھ میں صلاحیت واقعی ہے یا نہیں؟
حاجت بھی کیا ہے اپنی صلاحیتوں پر اس طرح نظر دوڑانے کی اور اس کو کنفرمیشن پانے کی. آدمی اپنے عیبوں پر نظر رکھے. حقیقت یہی ہے کہ بندہ اپنے عیوب کی پر نظر رکھے. جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا نا ان کو بھی یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے عیبوں کی اس میں لگا رہے گا نا دیکھ بھال میں, تو دوسروں کے عیبوں کی طرف اس کی نظر جائے گی نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بندہ عام طور پر دوسروں کا عیب دیکھتا ہے, اپنا عیب نہیں اس کو نظر آتا. تو اس لیے صلاحیتوں پر توجہ کم ہی رکھے, اپنی اصلاح کی فکر کرتا رہے کہ بس مجھے صحیح ہونا ہے صحیح ہونا ہے, میں سدھرنا چاہتا ہوں, میں سب سے بگڑا ہوا ہوں, میں برا ہوں سب سے, اچھا آدمی نہیں ہوں. اس طرح کا ذہن بنے گا یہ دنیا اور آخرت کے لیے بلائی ہے. عاجزی 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 آپ کو بلندیوں تک لے جائے گی, اور اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی پستی میں گریں کہ آپ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد دانش اتاری ہے اور میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام, اس طرح پڑھنے سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک لاکھ مرتبہ سلام ہو جائے گا. میرے اور میرے گھر والوں کے لیے شفا یابی اور مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے.
ایک لاکھ نہیں لاکھوں, یہ لاکھوں جو نہیں, یہ کثرت کے لیے. جیسے کہ وہ آپ کو 100 بار میں نے بتایا 50 بار سمجھایا, یہ مبالغے کے سیے ہوتے ہیں. تو یہاں لاکھوں سلام سے مراد 100,000 کی تعداد تو نہیں ہوگی, ارے لاکھوں ہے, کتنے لاکھیں بھی نہیں ہیں. تو یعنی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر لاکھوں سلام, یعنی بہت سارے سلام بے شمار سلام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
میرا نام محمد کاشف صابرانی ہے, میں چیئرمین ہوں کراچی تاجر ایسوسیشن بوتل بازار اور وائس چیئرمین ہوں سندھ تاجر اتحاد کا. مدنی چینل جب سے سٹارٹ ہوا ہے تو مذہبی جو سوالات ہوتے تھے پیچیدگی ہوتی تھی جو ہم پوچھ نہیں سکتے تھے, وہ ہمیں گھر بیٹھے جو ہے علم حاصل ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا ایک سوال ہے حضرت صاحب کہ ایک مچھلی ہے اس کی الٹی سے امبر عطر بنتا ہے, تو وہ کیا لگانا جائز ہے یا غلط ہے؟ کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے.
بالکل جائز ہے, پاک ہے. شہد کا نام سنا ہوگا آپ نے, ہو سکتا ہے شہد کے تاجر بھی آپ کے ماتحت ہوں گے, آپ تو چیئرمین ہیں نا, تو شہد کیسے حاصل ہوتا پتا ہے؟ یہ مکھی کہاں سے نکال دی ہے؟ مکھی جو ہے نا یہ طرح طرح کے پھل پھول پھولوں سے رس چوستی ہے, اور پھر یہ بھی اس کی اندر سے پیٹ کے اندر سے ہی نکلی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ شہد پاک ہے اور ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے. یہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوا والعسل, کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حلوے اور شہد کو پسند فرماتے تھے. تو مچھلی کی الٹی یا مکھی کی الٹی, شہد کی مکھی, ان میں اور انسانوں کی الٹی میں فرق ہے. احکام میں فرق ہے. مشک یہ ہرن کی ناف سے مخصوص ہرن ہوتے ہیں, ان کی ناف کا خون ہے یہ ہرن, وہ اس طرح وہ جم کر وہ بن جاتا ہے, مطلب تبدیل ہو کر مشک بن جاتا ہے. یہ بھی قیمتی مشک ہے, قیمتی چیز ہے, یہ بھی استعمال ہو سکتی ہے. یہ دواؤں میں بھی امبر اور یہ مشک استعمال ہوتے ہیں, اور شہد تو غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے, وہ قرآن میں اس کی تعریف آئی ہے, فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کو مدنی قافلے کی ایک مدنی بہار دکھاتے ہیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الحمد للہ آج بہت ہی خوش قسمتی کا دن ہے کہ الحمد للہ مدنی قافلہ یو کے سے ٹورنٹو کینیڈا کے اندر پہنچا. الحمد للہ انفرادی کوشش سے ہمارے ایک نان مسلم نے اسلام قبول کیا, جن کا پہلے نام ٹریور تھا اور ان کا اسلامک نام محمد رکھا گیا اور پکارنے کے لیے شعبان رضا رکھا گیا. الحمد للہ انہوں نے یہاں آ کر اسلام قبول کیا اور انشاءاللہ عزوجل یہ آپ مدنی قافلے کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے اور جو نماز کے مسائل انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے الحمد للہ عزوجل. اور انہوں نے تاثرات بھی دیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو بہت اچھا فیل ہوا اور اسلام کے اندر آ کر آپ انجوائے کر رہے ہیں, اسلام بھائیوں سے بڑی محبتیں ملی اور تمام اسلام بھائیوں سے
اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت نصیب کرے, ہم کو بھی استقامت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
مدنی انعام نمبر 21 میں کنز الایمان ما تفسیر پڑھنے کا لکھا ہے, یہ ارشاد فرمائے کہ قرآن پر غور و خوض کرنے کی کیا اہمیت ہے, نیز بغیر غور و خوض کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟
اس میں یہ ہے کہ غور و خوض کرنے کی دو صورتیں ہم کر لیتے ہیں. ایک تو غور و خوض وہ کہ جو فن تفسیر جانتا ہے اور وہ قرآن کریم, یعنی عالم, یہ غیر عالم نہیں کر سکتا, جو اب یہ پہلا غور و خوض بتا رہا ہوں میں, یعنی کہ غور کرنا, تفکر کرنا, اس میں سوچنا, تو جو تفسیر کا فن جانتا ہے اور وہ اس میں سے اس کی تفسیر نکال رہا ہے, مسائل استنباط کر رہے ہیں, تو کوئی ایسا عالم ہے. تو ایک تو یہ غور و خوض, تو یہ تو غیر عالم کے لیے جو تفسیر کا فن نہیں جانتا اس کے لیے ہے ہی ناجائز, ایسا غور و خوض نہیں کر سکتا. اچھا, دوسرا یہ کہ جو غیر عالم یا عالم ہے لیکن تفسیر کا فن نہیں جانتا, تو اس کا غور و خوض اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مستند اور درست مفسر کے ترجمے اور تفسیر کی روشنی میں, ایک حرف بھی آگے پیچھے وہ نہ ہو, اپنی عقل سے اسی کے اندر وہ اسی کو سمجھے, اسی پر غور و فکر کرے. تو ہیں یہ دونوں معاملات بہت مشکل, تو یہ ہے غور و فکر. اب یہ کہ اب کسی جاہل کو یا غیر عالم کو, یا عالم ہو لیکن وہ فن نہ جانتا ہو تفسیر کا, تو اس کو غور و خوض کا مشورہ دینا یہ تھوڑا ہے مشکل کام ہے. ہر ایک کا کام ہی نہیں ہے غور و خوض کرنا, اور پھر یہ کہنا کہ ایسا شخص قرآن کریم تو پڑھے ہی نہیں, غور و خوض بہت ضروری ہے, تو یہ نیت طرح امت جو ہے نا وہ تلاوت سے دور ہوگی. ویسے ہی دور ہے, اب رمضان مبارک میں تلاوت کر لیتے ہیں تھوڑا بہت, تو پھر سارا سال کم ہی کرتے ہیں بےچارے عام طور پہ لوگ, تو اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. وہ سمجھ نہ آتا ہو, ایک حرف بھی سمجھ نہ آتا ہو, تب بھی تلاوت جو کرتا ہے اس کو ثواب تو ملتا ہے. ہاں ترجمہ تفسیر کے ساتھ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ثواب ہے, اور بہت بڑا ثواب ہے, اس میں اس کا بھی انکار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو صرف تلاوت کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے, ایک حرف پر دس نہیں کیا اسی پر تو ہے کہ بغیر سمجھے جو پڑھتا ہے. اچھا اب ہاں یہ غور و خوض کا مسئلہ تو میرا خیر حل ہو گیا. اب بغیر سمجھے پڑھنے کے تعلق سے احیاء العلوم جلد اول میں ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کا خواب میں دیدار کیا. تو عرض کیا کہ یا اللہ جو بندہ کلام تیرے کلام کے ذریعے تیرا قرب حاصل کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ میرا کلام پڑھے. عرض کیا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دونوں طرح, یعنی سمجھ کر پڑھے تو بھی وہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے, نہ سمجھ کر پڑھے بغیر سمجھے پڑھے تب بھی وہ میرے قریب ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب, تو اس لیے اللہ تعالی کا کلام پڑھیں اور بالکل اس کو سیکھیں اور درست پڑھیں, اس کا ترجمہ بھی پڑھیں, اس کی تفسیر بھی پڑھیں, خزائن العرفان پڑھیں, نور العرفان پڑھیں, سرات الجنان ماشاءاللہ بہترین ہے اس کو بھی پڑھیں, معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا اور صرف تلاوت کرتا ہے تب بھی وہ ظاہر کے ثواب ہی کا کام کر رہا ہے, یعنی کہ اس کو یہ چھوڑ دے, ایسا ماحول نہ بنایا جائے کہ اگر وہ ترجمہ یا تفسیر نہیں پڑھتا تو تلاوت بھی چھوڑ دے, کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسا نہ کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
اچھا اگر کوئی پڑھنا نہیں جانتا قرآن پاک, اب وہ اگر خالی ہاتھ میں لے اور خالی اگر زیارت کرے باوضو,
پڑھنا سیکھنا چاہیے, ضروری ہے کہ وہ پڑھے, پڑھنا جانتا ہو کم از کم ایک آیت جس سے نماز ہو سکے اتنا تو فرض ہے کہ اس کو یاد ہو. تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی نہیں پڑھنا جانتا بالفرض تو اب اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اب قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہ لگائے, کیونکہ قرآن کریم کو چھونا باوضو باطہارت یہ بھی ثواب کا کام ہے, اس کی زیارت کرنا اس تحریر کی جو آیتیں لکھی ہوئی یہ بھی ثواب کا کام ہے, اچھی نیتوں سے اس کو چومنا یہ بھی ثواب کا کام ہے, احترام قرآن کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, لیکن سیکھنا چاہیے قرآن کریم. کہ یہ مسلمان کیسا عجیب و غریب ہے کہ اس نے اتنا پڑھ لکھ لیا, لوگ اس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں, وہ قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا. یہ پڑھا لکھا ہوگا, میں تو نہیں کہتا پڑھا لکھا, پڑھا لکھا ظاہر ہے کہ جس کو قرآن کریم آتا ہو وہ پڑھا لکھا, جس جو فرض علوم جانتا ہو, نماز پڑھنا آتی ہو, وضو کرنا آتا ہو, غسل کرنا آتا ہو, یہ ضروری احکام نہیں معلوم. اب ان مانو اگر ہم عرفن تو پڑھا لکھا بولتے ہیں جو انگریزی وغیرہ پڑھے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, پڑھے لکھے وہی ہیں جو دین, یعنی مسلمان کی بات کر رہا ہوں, وہ دین میں کچھ تو پڑھے ہوئے ہوں, چلو عالم دین نہ صحیح لیکن اپنی ضرورت کے کچھ تو مسائل جانتے ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے معرفت القرآن کی چوتھی جلد یہ شائع کر دی ہے
الحمدللہ,
اس میں لفظ با لفظ ترجمہ ہے, مکمل با محاورہ ترجمہ ہے, اور یہ مختصر اس میں حوالے بھی ہیں اور آیات کے عنوانات بھی ہیں, تو بڑی خوبصورت یہ اس کی پرنٹنگ بھی ہے, اور مختلف کلرز میں الحمدللہ اس کے جو ترجمے اور حوالہ جات کو مطلب نشاندہی کی گئی ہے، تو یہ چوتھی جلد جس میں 16 تا 20 پارے یعنی 5 پاروں پر مشتمل ہے یہ، تو یہ چوتھی جلد اللہ کی رحمت سے شائع ہو چکی ہے
الحمدللہ،
تو اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں۔
سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں ان میں سے چند سوالات میں ابھی کر لیتا ہوں۔ یہ محمد شہزاد اتاری ہیں، کہتے ہیں چھوٹی بچیوں کا گڑیا سے کھیلنا کیسا؟
جائز ہے۔
عمران خان نام ہے ان کا، کہتے ہیں اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں بیان کرنا کیسا؟
اس کی صورتیں، ایک تو یہ کہ ایسی من گھڑت کہانی کہ جو سب کو پتا ہے کہ ہے ہی جھوٹ، خرگوش بولا تو لومڑی نے جواب دیا تو شیر نے چیخ کر کہا، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ باتیں نہیں کرتے ہماری طرح، ورنہ بندہ اس کو سمجھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ نصیحت کے لیے، ورنہ فضول ہے، اس کا ضرورت ہے تو یعنی کہ اس کو کسی نصیحت کے لیے، جیسے کہ شیخ سعدی نے لکھی، مولانا رومی نے لکھی اس طرح کی قیدیں، تو یہ ان حضرات نے ایک دلچسپ انداز لیا کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، یہ کار ثواب ہے، ورنہ مباح اور کوئی ضرورت نہیں ہے بالکل، تو پھر فضول ہے، مباح نہیں فضول ہے۔ ایک صورت یہ، اچھا اب بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اگر بیان کیا جائے تو یہ سچی لگتی ہیں، تو اس میں پھر بتا دینا چاہیے کہ یہ کہانی بناوٹی ہے، سبق کاموز کہانی، موضوع بناوٹی، من گھڑت کہانی ہے، یہ کہہ دینا چاہیے۔ اب فرضی حکایت، اب فرض اور واجب میں یہ عوام شاید نہ سمجھے، میرا خیال ہے من گھڑت میں سمجھتے ہوں گے،
من گھڑت میں پھر وہ اس طرف چلے جائے گا نا، منفی اگلا پڑے گا ہی نہیں،
جیسا موقع۔ فرضی میں بھی جو جن کو اردو اچھی آتی ہے واجبی سر، وہ تو سمجھتے ہوں گے فرضی حکایت میں۔ اب ہر فرد کو سمجھانا اس کی لینگویج میں تو مشکل ہے، انگریزی بھی بولنا پڑے گا پھر، ایسی ایسی قومیں ہیں کہ جو جیسے پٹھان آپ کو ایسے ملیں گے اردو نہیں سمجھتے، یہ اندرون سندھ اپنے جو بڑے بوڑھے جو سندھی ہوتے ہیں یہ بےچارے شاید اردو نہیں سمجھتے ہوں گے۔
یہ ہمیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی جو سوالات موصول ہو رہے ہیں، یہ شفیق ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے، جب 4 رکعت نماز سنت پڑھ رہے ہوں تو ایک ہی سورت مکمل رکعت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا
4 رکعتوں میں ایک ہی سورت، اگر کوئی اور کوئی سورت آتی نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بعد، وہی ایک سورت کی تکرار کرتا ہے بار بار، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اچھا فرض میں مکرو تنظیم کہ 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت، وہ بھی اگر یاد نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یاد ہے اور یاد نہیں ہے پھر تو قرات نہیں ہے، اور اگر یاد ہیں دوسری سورتیں تو پھر ایک ہی سورت فرض میں پڑھنا سورہ فاتحہ کے بعد، تو وہ ایک ہی ایک سورت 2 رکعتوں میں پڑھنا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اب جیسے پڑھی پہلی رکعت میں فرض کی سورۃ الناس سورہ فاتحہ کے بعد، تو اب تو عذر پیدا ہو گیا کہ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھے، کہ وہ الٹا بھی نہیں پڑھنا ہے نا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
زین العابدین مرکز الاولیاء لاہور سے ہیں، ان کا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا اولیاء کرام کی روح بھی کسی شخص پر حاضر ہوتی ہے؟
یہ اصل حضرات جو کرتے نا، یہ جن ہوتے عام طور پہ، جن ہوتے بعضوں کا ڈونگ ہوتا ہے، جن بھی نہیں ہوتا، ٹریکٹر مطلب وہ فنکاری، یا جن ہوتا ہے جو بولتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کی روح، جھوٹ بولتا ہے، بزرگان دین جنہوں نے زندگی بھر پردے کی تعلیم دی، اب یہ معاذ اللہ کسی بے پردہ عورت پر آ جائیں گے اور وہ سوال جواب کریں گے، یا جو مرد بھی ہوتا ہے، جنہوں نے حضرات دیکھے ہوں گے ان کے مردوں کے ایکشن پتا ہوں گے، جس طرح ان کے انداز ہوتے ہیں، جو ایکشن کر رہے ہوتے ہیں، جو یہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور جھوم رہے ہوتے ہیں، بے پردہ عورتیں جمع ہوتی ہیں، مطلب بہت کچھ ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کہیں جانا بھی نہیں چاہیے، یہ ڈھونگ ہوتا ہے، ڈھونگ ہوتا ہے یا جن ہوتا ہے، دونوں صورتیں ہوتی ہیں، تو ان کو سوال جواب نہیں کرنے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سلمان صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے یہ کنفرم کرنا ہے کہ اگر قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر کہا جائے کہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو کیا وہ قسم ہو جاتی ہے؟
جب تک یہ لفظ قسم کے نہیں کہے گا نا کہ میں قرآن کی قسم میں کہہ رہا ہوں، تب ہاتھ میں قرآن ہونا یہ اس قسم کو اور وہ تاکید والا بنائے گا، اور اگر ہاتھ میں مضبوط بنائے گا، ہاتھ میں قرآن کریم نہیں ہے، ہاتھ رکھا نہیں ہے، پاس نہیں ہے، ویسے بھی کسی نے کہا قرآن کی قسم، تو یہ بھی خدا کی قسم مانی جائے گی. صرف قرآن کریم ہاتھ میں رکھ کر یا ہاتھ رکھ کر کسی نے کہا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ یوں اور یوں، تو یہ قسم نہیں ہے، لیکن ہے یہ ہے بری بات، یہ کرنا نہیں ہے، اس سے بھی یعنی کہ ہے وہ بعض اوقات بندہ تباہ ہو سکتا ہے. یہ واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور جھوٹ بولے گا تو جھوٹ تو ہے ہی، اس کا تو گناہ ہوگا ہی، گناہ برا جھوٹ بولا تو اس نے.
یہ بنت قطب الدین ہے سکھر سے کہ رمضان میں ایک بار مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا مکمل نہ پڑھیں مگر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، رہنمائی فرما دیں.
تو قرآن کریم مکمل پڑھیں تو اس کا ترجمہ اگر نہیں بھی پڑھا تو ثواب تو ملے گا. اچھا، اب کسی نے ترجمہ اور تفسیر قرآن کریم پورا پڑھا تب تو ظاہر ہے کہ ثواب اس کا بہت بڑھ جائے گا، لیکن اب یہ کہ اتنا قرآن پڑھا، اتنی تفسیر پڑھی، اتنا ترجمہ پڑھا، تو اب یہ مطلب اس کا میں اپنی اٹکل سے کیا بولوں کہ مطلب کس میں زیادہ ثواب ملے گا اور کس میں کم ملے گا. اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا، ہم ثواب اس میں بتا سکتے ہیں جو باقاعدہ منقول ہو، جس کے یا تو جزئیات موجود ہوں، احادیث مبارکہ میں ثواب جن کے وارد ہوئے ہوں وہ بتا سکتے ہیں، جیسے ایک حرف پڑھنے کی دس نے کیا. تو اب یہ کہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تو اس پر ہر حرف کی دس نے کیا ملے گی، اب یہ کہہ سکتے ہیں. اب کوئی کہے کہ ایک آیت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھا، اب نیکیاں کتنی ملیں گی؟ اب آپ بتائیں میں گنتی کیسے کروں اس کی؟ میں تو اسی کی گنتی کروں گا نا کہ جو حدیث پاک میں کہ ایک آیت میں مثال کے طور پر وہ دس حروف ہیں اور ایک حرف کی دس نیکیاں، وہ یہ 100 نیکیاں بنی، اب اسی کا ترجمہ ہے. اب اس پر ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 نیکیاں ہوں اس ترجمے پر، کہ مجھے پتا نہیں ہے میں 1,00,000 کیسے بولوں، تو میں 100 بول سکتا ہوں، نہ 1,00,000 بول سکتا ہوں، نہ 50 بول سکتا ہوں، نہ 25 بول سکتا ہوں. اپنی طرف سے بولنا بھی نہیں چاہیے کہ اس میں آخرت میں بالکل یعنی کہ بندہ پھنس سکتا ہے. ثواب کی گنتیاں جو ہے نا اپنی مرضی سے، اپنی اٹکل سے نہ کی جائے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا خدا پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ تو جب اللہ تعالی نے بیان نہیں فرمایا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے سے ہم کو نہیں بتایا جن جن معاملات میں، تو اس میں ہم کو قفل مدینہ چپ رہنا، اپنی اٹکل سے نہیں بولنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ کہتے ہیں کہ ابو کو خوش کیسے کیا جائے جبکہ ہمیشہ سے لڑائی جھگڑوں گالی گلوچ کا ماحول رہا.
ابو کو دیکھ کر دور سے کھڑے ہو جائیں، جب بھی آئیں جائیں سلام کریں، ابو کا ہاتھ چومیں، دیکھیں پھر مدنی ماحول کیسا بنتا ہے گھر میں، یاد کریں گے کہ باپ ہے اس کا ہے. اگر وہ گناہ گار ہے، بے نمازی ہے، تب بھی ماں باپ کا احترام کرنا ہے، مستحب ہے کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے، اس کے ہاتھ پیر چومے جائیں. بلکہ وہ ہے نا بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جس نے ماں کے پاؤں چومے اس نے جنت کی چوکھٹ چومی، یعنی چوکھٹ مانے دروازہ، وہ دروازہ جس پہ لگتا ہے نا وہ دروازے کو بھی چوکھٹ بولتے ہیں، ورنہ وہ چوکھٹ وہ جو وہ فریم ہوتی ہے نا،
فریم جو دیوار میں جڑی ہوئی ہوتی ہے،
جس میں دروازے جڑے ہوتے ہیں، پٹ دروازے کو اصل پٹ بولتے ہیں، دو پٹ ہوتے ہیں،
وہ لکڑی کا وہ حصہ جو دیوار میں جڑا ہوا ہوتا ہے، گڑا ہوا ہوتا ہے چاروں تین طرف سے، وہ چوکھٹ.
ہاں وہ تین پیس ہوتے ہیں، چار پیس ہوتے ہیں، بلکہ اس کو بھی پکڑ کے لیے چورس ہوتا ہے، میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے. وہ لوہے کا بھی دروازہ ہوتا ہے، اس کی بھی چوکھٹ ہوتی ہے، پتھروں کی بھی چوکھٹ ہوتی ہوگی، پھر اس میں خالی دروازہ ہے سوراخ کر کے لگا دیتے ہوں گے. اب تو پلاسٹک کے، اب تو سلائڈنگ ڈور سارا، تو چوکھٹ لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ہاتھوں ہاتھ ہمیں ایک صوتی پیغام کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، تو کیا جیسا کہ آپ نے ماں کے قدم چومنے، والد کے قدم، مطلب باپ کے قدم چومنے کے حوالے سے بھی کوئی ایسے، تو کیا یہ قبر پہ جا کر بھی کیا والد کے پاؤں چومے جا سکتے ہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ جا کر پاؤں چوم لیں والد صاحب کے، ماں کے پاؤں چوم لیں؟
قبر پر تو نہ چومیں، جو مزارات پر جو بوسہ دیتے ہیں نا، اس کے تعلق سے بھی علماء کا ہے بہرحال مختلف اقوال ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ ولی کے مزار سے چار ہاتھ، یعنی تقریباً 2 yards، 2 meters سمجھ لو تقریباً، دور رہنا تعظیم ہے. تو چومنا کب متصور ہے، یعنی تب چومنے کا تصور ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مزار کو نہ چوما جائے، جو چومے وہ اس کو مطلب برا بھلا بھی نہ کہا جائے، یہ معاذ اللہ کہ یہ شرک ہے یا یہ کفر ہے یا حرام ہے یا فلاں ہے، یہ بھی نہ کہا جائے. علماء کے اقوال چومنے کے تعلق سے بھی ہیں، ہم نہیں چومتے، اعلی حضرت کا جو فتویٰ اس پر عمل کرتے ہیں. اور آج کل چونکہ ہے دور ایسا کہ اس طرح کے آدھی عقل والے لوگ بھی گھوم رہے ہوتے ہیں کہ مزار میں جہاں کسی نے منہ رکھا تھا بولیں گے سجدہ کر رہا ہے، تو اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سجدہ اس طرح نہیں ہوتا، سجدہ سات ہڈیوں میں ہوتا ہے. بچے کو بھی تو چومتے ہی نہیں تو سجدہ ہو گیا کیا؟ قرآن کریم کو چومنا ہے تو صحابہ کرام سے ثابت ہے، دیکھو چومنا کوئی سجدہ تھوڑی ہے، چومنا چومنا ہے، سجدہ سجدہ ہے. حجر اسود کو چومنا تو سنت ہے، ہر ایک کی تمنا ہوگی کہ ہم بھی چومیں حجر اسود کو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. یہ سمندری گنبد رسالے میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے والدین ناراضی کے عالم میں فوت ہو گئے ہوں تو وہ ان کے لیے بکثرت دعائے مغفرت کرے، کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائے مغفرت ہے، اور ان کی طرف سے خوب خوب ایصال ثواب کرے.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.